میکائل نے کہا لبیک یا حسین، اسرافیل نے کہا لبیک یا حسین، خیمے میں بیبیوں نے کہا لبیک یا حسین، گہوارے میں تڑپتے ہوئے علی اصغر نے کہا لبیک یا حسین، بچوں نے کہا لبیک یا حسین، اور آئیے اسی آواز کو، اسی صدا کو، اسی استغاثے کو جو آج تک کربلا کے بعد پوری عالم میں گونج رہی ہے، ہم آواز ہو کر بلند ترین آواز کے ساتھ اتنا استغاثے کا جواب دیجئے کہ حسین علیہ السلام کی تشنگی کسی حد تک کم ہو جائے، کہ وہ استغاثہ جو 1400 سال قبل اس ریگزار میں امام علیہ السلام نے ادا کیا تھا، ہم پہ بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اس کا جواب دیں، تاکہ بروز معاشر امام علیہ السلام کے سرخ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جگر کے خون کے ساتھ اور اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے اس استغاثے کا بھرپور انداز میں جواب دیجئے کہ یہ آواز آپ کی کربلا تک پہنچ جائے۔ لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک
یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
اسی لبیک کو کہتے ہوئے آپ یقیناً جانساران امام حسین علیہ السلام میں شامل ہیں، کیونکہ انہی کی شبیوں کو آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ نے اپنے خلوص کے ساتھ امام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِقَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالی آپ تمام عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کو اور اس مملکت کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی عزاداران سید الشہداء علیہ السلام موجود ہیں، مشغول عزائے حسینی ہیں، اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی دشمنان حسینیت و دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرمائے۔ پروردگار آپ کے ان اعمال کو، عزا و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانیان کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو شہداء راہ اسلام میں و راہ حسین ابن علی میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، خصوصاً شہدائے ڈیرہ اسماعیل خان جو عزائے حسینی میں درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوئے ہیں، ان تمام شہداء کو خداوند تبارک و تعالی ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے، اور جو عزادار مریض ہیں، علیل ہیں، بالخصوص اسی عزا کے بانیوں میں سے ایک عزیز اشرف بٹی صاحب جو مدت سے علیل ہیں، خداوند تبارک و تعالی تمام مرضا اسلام سمیت اس عزیز کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرمائے. سورہ مبارکہ اسراء کی آیت، آیت نمبر 16 سرنامہ سخن قرار دیا ہے اسے. آپ مومنین کرام کی خدمت میں جس میں خداوند تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی آبادی کو، کسی قوم کو، کسی معاشرے کو ہلاک کرنا چاہیں، امرنا مترفیہا، ہم اس کے اندر عیاش پیدا کرتے ہیں، مترفین پیدا ہوتے ہیں، وہ مترفین عیاشی کرتے ہیں، فسق و فساد انجام دیتے ہیں، فسق و فجور کے مرتکب ہوتے ہیں، فحق علیہ القول، وہ فسق و فجور اور فساد میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا، اور خدا فرماتا ہے اس وقت اس امت کو، اس معاشرے کو ہم مسل دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو مقام انسانیت سے نوازا، اور اسی نوع بشر میں سے پھر ایک امت کو امت مسلمہ جیسی کرامت عطا کی، اس امت مسلمہ کو نبی خاتم جیسی اشرف مخلوقات کی صورت میں رہبر و نبی عطا فرمایا، اور اسی امت کو مزید کرامت و شرف عطا کرتے ہوئے خداوند تبارک و تعالی نے سلالہ پاک نبی، اہل بیت و عترت جیسی نسل خدا نے رسول سے چلا کر اس امت کو نعمت کے طور پر عطا کی. اپنی آسمانی کتاب جو تمام آسمانی کتابوں پر برتر ہے، وہ اس امت کے لیے انتخاب کی. بہترین انسانوں کو خداوند تبارک و تعالی نے اس امت کی ہدایت کے لیے مقرر کیا، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ اسباب ہیں امت کی عظمت کے لیے، امت کے عروج کے لیے. اور ایک دن امت نے انہی اسباب کے ذریعے، انہی نعمتوں کے ذریعے، یعنی نعمت اسلام کے ذریعے، نعمت رسول کے ذریعے، نعمت نبوت کے ذریعے، نعمت امامت کے ذریعے، اور نعمت آل رسول کے ذریعے، اور نعمت کتاب خدا کے ذریعے اس زمانے پر اور تمام زمانوں پر برتری حاصل کی. لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس طرح ہم امتوں کو عروج عطا کرتے ہیں اور ان کے عروج کے اسباب انہیں مہیا کرتے ہیں، اگر یہ امتیں عروج کے راستوں کو چھوڑ دیں، عظمت کے راستوں کو چھوڑ دیں اور ذلت کے راستوں پر چل پڑیں، اور یہ رسوائی کے راستوں پر چل پڑیں، وہ اسباب جو ان کی ہلاکت کے اسباب ہیں، اگر ان راہوں پہ چل پڑیں، ہم انہی عظیم امتوں کو رسوا بھی کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل کو خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، جن کی بنا پر ہم نے تمام عالمین پر تمہیں فضیلت عطا کی اور تمہیں تمام عالمین پر برتر قرار دیا، لیکن یہی بنی اسرائیل کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس راہ پر چل پڑے جو عظمت و عزت کا راستہ نہیں تھا، اور انہی کے متعلق خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، یہی عظیم و برتر قوم، یہی عظیم و باشرف قوم جس کو ہم نے فراوان نعمتیں عطا کی، جس کو ہم نے موسیٰ جیسا رہبر عطا کیا، جس کے اندر ہم نے عیسیٰ جیسا باوقار نبی پیدا کیا، جس کو ہم نے تورات و انجیل جیسی نعمتیں عطا کی، جس کے اندر سلیمان نبی و داؤد نبی کو پیدا کیا، جس کے اندر ہم نے یوسف جیسا پیغمبر پیدا کیا، جب اس قوم نے ان راہبروں کا راستہ چھوڑ دیا، ان آسمانی کتابوں کا راستہ چھوڑ دیا اور اس کے بجائے انہوں نے ذلت کا راستہ اپنا لیا، خدا نے ان کے بارے میں فرمایا ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، اس کے بعد خدا نے ان کے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھ دی ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے امتوں کے عروج کے لیے بھی اسباب ذکر فرمائے اور امتوں کے زوال کے بھی اسباب ذکر فرمائے۔ ان اسباب میں قرآن کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی نبی و خصوصاً نبی خاتم اللہ کا پیغام لے کر امت کے سامنے آئے، اس امت کو اپنا پیغام جب پیش کیا، بعضوں نے قبول نہیں کیا یہ کہہ کر کہ یہ نبی ہم میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہود نے ٹھکرا دیا، بنی اسرائیل نے نبی اکرم کو ٹھکرا دیا اور ایمان نہیں لائے۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، جو خدا نے دین نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، انہوں نے جواب دیا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ سب کافی ہے جو ہم نے اپنی آبا سے لیا ہے، اب ہمیں انبیاء سے کچھ بھی نہیں چاہیے، آبا نے جو کچھ دیا اسے رکاوٹ بنا دیا، اسے دیوار بنا دیا انبیاء کے راستے کے اندر اور انبیاء کے پیغام کے مقابلے میں، اس لیے آبا کا طریقہ انبیاء کے مقابلے میں لے آئے، دین آبائی دین الہی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا اور دین الہی کا انکار کر دیا۔ خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہی تمہاری نابودی اور ذلت کا راستہ ہے، اسی طبقے کو اور اس کی اس روش کو اس راہبر کبیر نے جس نے آج کی دنیا میں اسلام کو زندہ کیا، تشیع کو زندہ کیا، مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا اور تشیع کے سر پر عظمت کا تاج رکھ دیا، آج وہی تشیع جس کو بدنام کرنے کے لیے عربی اور غربی ساری ثروت لگائی جا رہی ہے، عرب و غرب مل کر جس تشیع کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس راہبر عظیم نے اسی تشیع کو آج امت مسلمہ کا سرتاج بنا دیا اور ان کے فخر کا باعث بنا دیا۔ آج اگر اسلام کی عزت و آبرو باقی ہے اسی تشیع کے ذریعے سے باقی ہے۔ اس امام نے فرمایا امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ متحجرین کا ہے، تحجر سب سے بڑا خطرہ ہے۔ عزیزان، سابقہ مجالس میں نے تحجر کی وضاحت کی، یہاں چند جملوں میں وقت نہیں ہے، صرف چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس امام عظیم و رہبر کبیر یعنی خمینی کبیر نے کیا بیان فرمایا، کہا کہ امت مسلمہ کے ساتھ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام کو متحجر بنا دیا گیا ہے، تحجر بنا دیا گیا ہے۔ تحجر حجر سے نکلا ہے، حجر کا معنی پتھر ہوتا ہے، تحجر پتھر بننے کو کہتے ہیں، یعنی اس مذہب کو انہوں نے پتھر بنا دیا اور امت کا بھی پتھر بنا دیا۔ وہ امت جو خداوند تبارک و تعالی نے خیر امت بنائی تھی اور جس امت کو کہا تھا کہ کبھی بھی ٹھہرنا نہیں، کبھی بھی رکنا نہیں، کبھی بھی سکوت اختیار نہیں کرنا، کبھی بھی جمود اختیار نہیں کرنا، اور جس کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ جس دن امت ایک دن کے لیے بھی اگر رک گئی وہ دن امت کی نابودی کا دن ہو جائے گا، اور خدا نے فرمایا رکنا نہیں، مسلسل آگے ہی بڑھتے جانا تمہیں، مسلسل آگے ہی ترقی کرتے جانا تمہیں، اور اس ترقی اور بڑھنے کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھا کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان پیدا کیے گئے ہو، اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تمہارے اندر حرکت موجود
تمہارے اندر امر بالمعروف موجود ہے، تمہارے اندر نہی عن المنکر موجود ہے، تم کسی فساد کو دیکھ کر چپ کرنے والے نہیں ہو، یہی تمہاری عظمت کا راز ہے اور اسی میں تمہیں، اسی وجہ سے تمہیں خیر امت اور برترین امت قرار دیا ہے خداوند تبارک و تعالی نے۔ لیکن اس امت کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو ستم ہوا کہ اس بڑھتی ہوئی امت کو، اس متحرک امت کو پتھر امت بنا دیا گیا۔ پتھر اس کو کہتے ہیں جو رک جائے، پتھر اس کو کہتے ہیں جو اثر قبول نہ کرے، پتھر اس کو کہتے ہیں جو خود بھی کچھ نہ لے اور دوسروں کو بھی کچھ نہ لینے دے، جو چٹان بن جاتا ہے پانی کے راستے میں، نہ پانی کھیت تک پہنچنے دیتا ہے نہ خود سیراب ہوتا ہے۔ جب امت کی یہ حالت بن جائے اسی وقت امت تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ عزیزان، آج امت مسلمہ کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس امت متحرک کو، اس امت زندہ دل کو اور اس امت بیدار اور اس امت شجاع کو پتھر کا مجسمہ بنا دیا گیا، پتھر کی فسیل بنا دیا گیا، پتھر کی ایک چٹان اور ٹیلا بنا دیا گیا۔ آج اس امت کے سامنے ظلم ہوتا ہے لیکن یہ آواز اٹھاتی نہیں ہے۔ غزہ کے اوپر بمباری ہوتی ہے، 1400 بے گناہ انسانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ عرب جو اپنے اوپر امت مسلمہ کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو خادم حرمین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور جو مسلمانوں کو ضرر پہنچا رہے ہیں، یہ آج کے یزید کو جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی وقت ہے فلسطینیوں کو ختم کرنے کا، یہی وقت ہے حماس کو ختم کرنے کا۔ اپنے ڈپوؤں سے اسلحہ نکال کر اسرائیل کو پہنچاتے ہیں۔ اسرائیل نے جتنا ممنوع اسلحہ غزہ کے اندر استعمال کیا وہ عرب ممالک کے ڈپو میں پڑا ہوا تھا، پہلے انہوں نے خرید کے رکھا ہوا تھا اور آج انہوں نے اسرائیل کو دیا تاکہ مظلوم غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر برسایا جائے، اور امتیں اس پر خاموش ہیں۔ کیا ہوا کہ یہی امت جو کسی کے موقع پر بھی اور کسی ظلم و ستم پر بھی خاموش نہیں بیٹھتی تھی، آج خاموش بیٹھ گئی ہے۔ اس کو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس امت کے ساتھ جو علمی اور رونما ہوا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کا کام اس امت کے اندر حرکت پیدا کرنا تھا، جن لوگوں کا کام اس امت کو بیدار کرنا تھا، انہوں نے اس امت کو پتھر بنا دیا۔ آج اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عزیزان، آپ نے دیکھا کہ ڈیرہ اسماعیل، ڈیرہ غازی خان کے اندر قیامت برپا ہوئی، عزاداروں کے اوپر، جلوس عزا کے اوپر حملہ کیا یزیدیوں نے اور نیت مظلوم عزاداروں کو اپنے خون میں نہلا دیا۔ 30 کے قریب عزادار ایک ہی لمحے میں ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن کسی کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، کسی کے کان پر جو نہیں رینگی۔ اتنی زیادہ امت مسلمہ اور خصوصاً یہ تشیعوں کا ایک عظیم ریلا جو اس ملک کے اندر موجود ہے، جو پورے جہان اسلام کے اندر موجود ہے، لیکن ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آج پاکستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں شیعہ موجود ہے اور مٹھی بھر دہشت گرد موجود ہے۔ اگر یہ امت ساکت نہ ہوتی، اگر یہ امت جامد نہ ہوتی، اگر اس امت کے اندر سکوت نہ ہوتا، اگر یہ امت مجسمہ نہ بنا دی گئی ہوتی، تو اس امت کی ایک حرکت سے دہشت گرد سہم کے مر جاتے۔ اگر یہ پتھر میں بن گئی ہوتی، حرکت اس کے اندر موجود ہوتی، تو ایک رات کے اندر نکل کر اپنے قدموں کے نیچے سے ان سارے دہشت گردوں کو مکھی اور چونٹیوں کی طرح مسل دیتی۔
تم کس کس کا مروا گے؟
یہ ساری قوم حسینی ہے۔
تم کس کس کا مروا گے؟
یہ ساری قوم حسینی ہے۔
ظالمو جواب دو،
خون کا حساب دو۔
ظالمو جواب دو،
خون کا حساب دو۔
جس قوم کے پاس اتنے افراد موجود ہوں، جس کے پاس اتنے جوان موجود ہوں، اس قوم کے لیے ننگ ہے کہ جہاں بھی اس کے کسی فرد کو پائے اس کو شہید کر دیں، ڈیرہ اسماعیل خان کو تشیعوں کی قتلگاہ بنا دیں، کوئٹہ کو تشیعوں کا مقتل بنا دیں، پارا چنار کو اور ہنگو کو تشیعوں کا مقتل بنا دیں، اور جس شہر میں چاہے جب چاہے تشیعوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دیں۔ اور یہ اتنا جمع خفیر تشیعوں کا کروڑوں کی تعداد میں اس ملک کے اندر رہتا ہو، عزیزان، اس وجہ سے ہوا کہ اس امت کو، یہ امت جو متحرک امت تھی، یہ امت جو زندہ امت تھی، یہ امت جو بہادر امت تھی، لیکن اس امت کے اندر تہجر پھیلا دیا گیا۔ تہجر اس مذہب کا نام ہے، اس دین کا نام ہے جو انسان کو ورد سکھا دیتا ہے، جو ذکر سکھا دیتا ہے اور خانقاہ میں لا بٹھاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ یہ ورد تجھے جنت پہنچا دے گا، یہ ذکر تجھے جنت پہنچا دے گا، تجھے اپنے مذہب کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تجھے اپنے وطن کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تجھے اپنے قوم کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ مذہب تہجر بتا دیا جاتا ہے تو متحجر فقط ذکر و فکر پر اکتفا کر کے گھر میں جا بیٹھتا ہے اور جنت کی آرزو لگا بیٹھتا ہے۔ لیکن عزیزان، اس تہجر کے مقابلے میں ایک اور مذہب بھی موجود ہے جس کا بانی حسین ابن علی ہے۔ اس جمود کے مذہب کے پیچھے ایک مذہب اور موجود ہے جس کے امام کا نام سید الشہداء ہے۔ اس مذہب کے بعد اس تہجر کے مذہب کے مقابلے میں ایک اور مذہب بھی موجود ہے جس کا آغاز کربلا سے ہوتا ہے۔ سید الشہداء، توجہ فرمانا، سید الشہداء جب مدینہ سے مکہ گئے تو حج کے موسم تک مکہ ہی میں موجود رہے۔ 8 ذی الحجہ کو جب تمام حاجیوں نے احرام باندھ کر حج کی تیاری شروع کی، حسین ابن علی نے حج کے احرام کھول کر مکہ سے باہر نکل کر یزید وقت کے خلاف آواز اٹھانے کا اعلان کر دیا تاکہ دو مذہبوں کے درمیان فرق بیان کر سکے۔ حسین چاہتے تو پہلے بھی نکل سکتے تھے، پہلی ذی الحجہ کو بھی جا سکتے تھے، ذی قعدہ میں بھی جا سکتے تھے، حج گزرنے کے بعد بھی جا سکتے تھے، لیکن یہی بتانے کے لیے رکے رہے کہ حج کو آنے دو، حج کا آغاز ہونے دو، اس کے بعد میں ایک ایسی لائن کھینچ دوں گا کہ قیامت تک مذہب دو ہو جائیں گے۔ ایک ان لوگوں کا مذہب ہوگا کہ جو ریا کا لبادہ اوڑھ کر، ریاکاری کا احرام باندھ کر اور کعبہ کے پتھروں کے گرد گھومتے رہیں گے، اور ایک وہ مذہب ہوگا کہ جو اپنے امام کی آواز پر لبیک کہے گا، ادھر جائے گا جدھر حسین اس کو بلا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے امام عزت نے اس وقت احرام کھول دیے اور کہا کہ آؤ، آج کسی اور عبادت کا وقت آ گیا ہے، آج کعبہ کے گرد گھومنے کا وقت نہیں ہے، آج کعبہ کے گرد گھومنے کا وقت نہیں ہے، آج منا میں جا کر بکرے کاٹنے کا وقت نہیں ہے۔ کیوں وقت نہیں ہے عزیزان؟ کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ جب کعبہ محفوظ ہوتا ہے، محفوظ کعبہ کے گرد جا کر چکر لگائے جاتے ہیں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب منا کا میدان محفوظ ہوتا ہے، وہاں پر جا کر بکروں کی قربانیاں دی جاتی ہیں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب منا و عرفہ محفوظ ہوتے ہیں، وہ صفا و مروہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کی قداست محفوظ ہوتی ہے، ان کی حرمت محفوظ ہوتی ہے۔ جب ان کی حرمت محفوظ ہو جائے تو بے شک کعبہ میں بیٹھو، کعبہ میں بیٹھ کر ذکر بھی کرتے رہو، فکر بھی کرتے رہو، ورد بھی کرتے رہو، اس ذکر کا بھی ثواب ہوتا ہے، اس ورد کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ لیکن جب کعبہ کی حرمت خطرے میں پڑ جائے، جب کعبہ کا وجود خطرے میں پڑ جائے، جب منا کی حرمت خطرے میں پڑ جائے، جب صفا و مروہ کی حرمت و قداست خطرے میں پڑ جائے، تو اس وقت ان مقامات پر بیٹھ کر ذکر و ورد کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ وقت آتا ہے ان مقامات کی حرمت کو بچانے کے لیے، دین کی قداست کو بچانے کے لیے۔ اس لیے امت کو امام چاہیے، ورنہ امت کو خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ذکر و ورد کا وقت ہے اور کب حرم کی قداست کو بچانے کا وقت ہے۔ اسی کے لیے خدا نے حسین کو پیدا کیا کہ حسین امتوں کو جا کر بیدار کر، کب احرام باندھنے کا وقت ہے، کب کفن باندھنے کا وقت ہے، کب منا جانے کا وقت ہے، کب کربلا جانے کا وقت ہے، کب بکرے کاٹنے کا وقت ہے، کب بیٹے ذبح کروانے کا وقت ہے۔ حسین ابن علی نے 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کر ان دو مذہبوں کے اندر فاصلہ ڈال دیا، تہجر کے مذہب سے ہٹ کر ان کا بائیکاٹ کر کے۔ وہ لوگ بے دین نہیں تھے، وہ فاسق و فاجر نہیں تھے، جو حج کر رہے ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، جو حج کر رہے ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں، جو حج کر رہے ہیں اللہ کو لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن حسین یہ فرما رہے ہیں کہ تہجر کا حج حج نہیں ہوتا، تہجر کا دین دین نہیں ہوتا، جس مذہب کے اندر یزیدیت اور ظلم کے سے لا تعلقی برتی جائے وہ تہجر کا مذہب ہوتا ہے، جہاں پر فقط ثواب کے لیے ذکر و ورد کو مذہب بنا لیا جائے وہ تہجر کا مذہب ہوتا ہے، اور حسین کا مذہب تحرک کا مذہب ہے، تہجر کا مذہب نہیں ہے۔ حسین متحجرین کے امام نہیں ہے، حسین متحرکین کے امام ہے، اور متحرکین کو معلوم ہوتا ہے کہ کب ذکر و ورد کا وقت ہے اور کب حسین کو لبیک کہنے کا وقت ہے۔ اس لیے عزیزان کہا گیا ہے کہ عمر میں ایک دفعہ کربلا ضرور جاؤ، اور سب سے بہترین موقع یہ ذکر کیا گیا ہے کہ روز عرفہ کربلا ضرور جاؤ۔ روز عرفہ 9 ذوالحجہ کو کہتے ہیں، جو حج کا دن ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ امت کو حج پہ مکہ بلایا گیا، لیکن ادھر سے آئمہ یہ فرماتے ہیں کہ بہترین دن و افضل دن حسین کی زیارت کا 9 ذوالحجہ ہے۔ کیوں 9 ذوالحجہ ہے؟ اس لیے کہ پہلے حج کرنے سے پہلے کربلا جاؤ، حج کرنے سے پہلے اپنے امام کی بارگاہ میں جاؤ، تاکہ وہاں سے تمہیں حج معلوم ہو جائے کون سا حج کرنا ہے۔ کربلا سے ہو کر جب مکہ جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ پھر اس منا کے میدان میں شیطان کو کنکری مارنے کے معنی کیا ہے۔ حسین یہ بتاتے ہیں کہ سیمٹ کے شیطان کو مارنا ثواب کا کام ہے، لیکن زندہ شیطان کو جوتا مارنا یہ بقا کے لیے ضروری ہے۔ حسین حج بتاتے ہیں، حج کیسے کرنا ہے؟ تہجر کا حج حج نہیں ہوتا، حج وہ ہے جو حسین کی قیادت میں کیا جائے، حسین کی راہبری میں کیا جائے، حسین کی اقتداء میں کیا جائے۔ اور جس کو حسین ابن علی کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے، اسے پھر اپنے زمانے کا شیطان بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور اسے شیطان کو جوتا مارنے کا رنگ بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ امتوں کو بتا بھی دیتا ہے کہ ذکر و ورد اور چیز ہے، راہ حسین پر چلنا اور چیز ہے۔ عزیزان ہمیں ذکر حسین تو بہت سنایا گیا، لیکن راہ حسین نہیں بتایا گیا، اس لیے ہم ذکر حسین کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور ڈیرا میں قیامت برپا ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں ذکر حسین کے ساتھ ساتھ راہ حسین بھی بتا دیا گیا ہوتا، پھر کسی شیطان اور شیطان زادے کی جرت نہ ہوتی کہ آزاداروں کے اوپر آ کر اس طرح حملہ کرتا، آزاداری کی اس طرح توہین کرتا، آزاداری کی اس طرح بے حرمتی کرتا۔ عزیزان متحجرانہ آزاداری نہیں کرنا، زندہ آزاداری کرنا ہے۔ وہ آزاداری کرو جو زینب اولیاء نے کربلا سے شروع کی ہے، وہ آزاداری شروع کرو۔ زینب اولیاء نے فقط ذکر حسین پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ راہ حسین کو جاری رکھا۔ زینب اولیاء نے کربلا سے لے کر شام تک بڑی مصیبتیں برداشت کی، لیکن راہ حسین کو مٹنے نہیں دیا، راہ حسین کو دبنے نہیں دیا، یزید کی ساری کروفر کو بی بی نے خاک میں ملا دیا۔ تو اگر ایک بی بی ہاتھ بندے ہوئے آزاداری کرتی ہے تو یزید کو ملیا مٹ کر دیتی ہے۔ تو آج تو کروڑوں آزادار موجود ہیں، اگر یہ زینبی آزاداری سیکھ لیں تو پھر کسی یزید زمانہ کو جرت نہیں ہوگی کہ نہ پاکستان کے اندر اور نہ فلسطین کے اندر کسی مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے۔ یہ آزاداری ہے عزیزان، لیکن تہجر کا مذہب حسین کا مذہب نہیں ہے۔ تہجر کا مذہب جس کو علامہ اقبال نے، آپ کے ہمشہری نے، سیالکوٹ کے اس عظیم حکیم امت نے، سیالکوٹ کے اس مفکر نے، سیالکوٹ کی شخصیت نے، جس نے پوری دنیا کو بیدار کر دیا، اور جس نے ساری دنیا کو بیداری کا پیغام دے کر ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ دنیا والوں، اگر اقبال کے ذہن میں خدا نے کوئی نور ڈالا ہے تو یہ حضرت شبیر کے صدقے میں ہے، یہ کربلا سے میں نے لیا ہے۔ اور کربلا کا مذہب اقبال بتا رہا ہے کہ تہجر گاہوں سے نکلو اور شبیر کا کام ادا کرو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج رسم شبیری ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
اللہ اکبر،
آج رسم حسینی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. جن قوموں نے آج رسم حسینی سیکھ لی انہوں نے عزت کا مقام پا لیا. وہ منتظر نہیں ہے فقط لاشیں اٹھانے کے, وہ منتظر نہیں ہے فقط شہداء کی فاتحہ کے لیے. تھوڑی سی جماعت لبنان کے اندر اتنے شیعہ نہیں ہیں جتنے پاکستان کے اندر موجود ہیں. لبنان سارے میں عزیزان جمع کریں اگر سارے لبنانیوں کو تو پاکستان کے ایک شہر کے شیعوں کے برابر بنتے ہیں. پاکستان کے لبنان کے سارے شیعہ جمع ہو کر ایک گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں تو اتنے بنتے ہیں جتنے پاکستان کے ایک شہر میں موجود ہیں. لیکن ان لبنانیوں نے رائے حسین ابن علی وہ رسم شبیری سیکھ لی. رسم شبیری سیکھ کر اپنے زمانے کے یزید کو ڈھونڈ لیا, اپنے زمانے کے یزید کو تلاش کر لیا. یہی رائے شبیری ہے. حضرت شبیر نے فرعون کو آشنا تھے, نمرود سے بھی آشنا تھے. حضرت شبیر کو معلوم تھا کہ نمرود بھی یزید ہے, فرعون بھی یزید ہے. لیکن حسین ابن علی نے فقط مردہ فرعون پر لعنت ہی نہیں سیکھی تھی, فقط مردہ نمرود پر لعنت ہی نہیں سیکھی تھی, بلکہ حسین ابن علی کو معلوم تھا کہ اگر میں مردہ فرعون پر لعنت کرتا رہا تو میرے زمانے کے یزید کو کون نابود کرے گا؟ آج کے زمانے کے یزید کو پہچاننا یہ رسم شبیر ہے. زندہ یزید اس کے مقابلے میں اٹھنا یہ رسم شبیر ہے. زندہ یزید کو لان کرنا یہ رسم شبیر ہے. شبیر یہی بتاتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی یزیدیت سے, اپنے زمانے کی یزیدیت سے لا تعلق اختیار کر لی تو پھر تمہارا کام صرف لاشیں اٹھانا رہ جائے گا. لیکن ایک دفعہ نکل کر رسم شبیری ادا کرو, اگرچہ تمہیں لاشیں اٹھانی پڑیں گی لیکن یہ لاشیں تمہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گی. اگر 72 تن کا لہو زمین پر گر جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں, گر جائے لیکن دین بچ جاتا ہے, اسلام بچ جاتا ہے, امت بچ جاتی ہے, کلمہ بچ جاتا ہے, توحید بچ جاتی ہے, وہ مقصد رسالت بچ جاتا ہے. آج لبنان کی سرزمین پر عزیزان تھوڑے سے شیعہ ہیں, مٹھی بھر شیعہ ہیں, اور ادھر صہیونی طاقت دنیا کی چوتھی بڑی فوج, وہ دنیا کی خونخوار فوج, وہ نکلتی ہے حزب اللہ اور عزاداروں کو ڈرانے کے لیے. لیکن جنہوں نے رائے حسین ابن علی سیکھ لیا ہو وہ کبھی بھی ان کٹپتلیوں سے نہیں ڈرتے, وہ کبھی بھی ان غباروں سے نہیں ڈرتے. اس لیے سید مقاومت نے آ کر زندہ یزید کے پنجے میں پنجہ لال کر یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں سنو, جس سے تم ڈرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ غبارہ ہے, یہ فقط عنکبوت کا جالا ہے. کہ فرمایا واللہ ان اسرائیل ہاذہ لو اہل من بیت العنکبوت, خدا کی قسم اے عربوں جس سے تم ڈر رہے ہو, اے خادم حرمین جس سے تم ڈر رہے ہو, اے پورے دنیا اسلام جس سے تم ڈر رہے ہو, یہ ڈراؤنے والی چیز نہیں ہے, یہ صرف غبارہ ہے. کہ یہ خدا کی قسم یہ اسرائیل بیت عنکبوت سے بھی زیادہ سست ہے. اے
ہاتھ من نازل اللہ,
اے ہاتھ من نازل اللہ, اے ہاتھ من نازل اللہ, اے ہاتھ من نازل اللہ, اے ہاتھ من نازل اللہ, اے ہاتھ من نازل اللہ, اے ہاتھ من نازل اللہ, اے ہاتھ من نازل اللہ.
رائے حسین ابن علی اور ہے, تہجر کا راستہ اور ہے, دین شبیر اور ہے, دین متہجرین اور ہے. متہجرین کا دین یعنی پتھر بن کے بیٹھ جاؤ, جامد ہو کر بیٹھ جاؤ, ساکت ہو کے گھروں میں بیٹھ جاؤ, بس زیادہ سے زیادہ خبریں سن لو, فقط عدد گنتے جاؤ کہ گنتی شہداء کی کہاں پہنچی ہے, آیا 29 ہے یا 30 ہے, 32 ہے یا 30 ہے, اور کس شہر میں کیا ہو رہا ہے. فقط ٹی ویوں پہ بیٹھ کر, تہجر کا یہ مذہب ہے, پتھر کا یہ مذہب ہے, حسین کا یہ مذہب موجود نہیں ہے. حسین ابن علی کا مذہب یہ ہے کہ اگر ساری امت مل بیٹھ کر اگر ذکر و فکر متہجرانہ میں مشغول ہو جائے, تم اپنا راستہ اس امت سے الگ کر لو. حسین نے جب دیکھا کہ یہ امت ریاکاری کے احرام پہن کر ثواب کے لیے حج کرنا چاہتی ہے، حسین نے احرام کھول کے امت سے اپنا راستہ الگ کر لیا، امت سے اپنا راستہ جدا کر لیا اور امت کو اعلان کر دیا کہ میرا راستہ کربلا کا راستہ ہے، تمہارا راستہ تہجر کا راستہ ہے۔ عزیزان، حسینیت وہ چیز جو امتوں کو بیدار کرنے کے لیے تھی، جو امتوں کو اٹھانے کے لیے تھی، خود اس کو بھی تہجر کا شکار کر دیا گیا، خود اس کے اندر بھی تہجر بنا دیا گیا اور عزاداروں کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا۔ عزادار کبھی بھی رکنے والے موجود کا نام نہیں ہے، عزادار خاموش موجود کا نام نہیں ہے، عزادار سراپا احتجاج موجود کا نام ہے۔ عزادار اس کو کہتے ہیں جس کے لبوں پر نام حسین ابن علی ہوتا ہے اور جو ہمیشہ حاضر ہے اپنے مولا کو لبیک کہنے کے لیے، جو ہمیشہ تیار ہے حسین کو لبیک کہنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ اے حسین میں وہاں موجود نہیں تھا جہاں تو پکار رہا تھا، اس زمانے میں نہیں تھا، اس زمین میں نہیں تھا، لیکن تیری پکار آج بھی سن رہا ہو، آج بھی دیکھ رہا ہو، آج بھی یزیدیت کو محسوس کر رہا ہو اور آج بھی میں وہ ندا سن رہا ہوں جو تو پکار رہا ہے۔ عزیزان، حسین کو دو پیاسے تھی، ایک پانی کی پیاس تھی اور ایک لبیک کی پیاس تھی، لیکن پیاسے پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا، کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کیا کہ مجھے پیاس کے پانی چاہیے، لیکن یہ کہا کہ میں نے جو کچھ عصر عاشور تک کربلا میں بچایا ہے، کوئی ہے جو اس کو بچانے والا پیدا ہو جائے؟ تو آج آپ یہاں جمع ہو کر یہی کہنے کے لیے آئے ہیں، فقط رو کر ثواب کمانے نہیں آئے بلکہ حسین ابن علی کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ اے مولا ہم نے استغاثہ سن لیا، ہم آج جمع ہوئے ہیں آپ کے اس استغاثے کا جواب دینے کے لیے کہ جب تک ہم موجود ہیں کوئی یزید آ کر عزاداری، عزاداروں اور رائے شبیر کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جب تک ایک عزادار اس زمین پر موجود ہے راہ حسین ابن علی جاری رہے گا۔ اس طرح نہ کہو لبیک یا حسین، اس طرح سے نہ کہو، حق ادا کرو لبیک یا حسین کہنے کا، اس طرح سے لبیک یا حسین کہو کہ حسین بھی سن لے، حسین کی والدہ معظمہ بھی سن لے اور حسین کی مظلوم بہن بھی سن لے اور آج کی یزیدیت بھی سن لے اور آج کا حسین زمان بھی سن لے جو ہمیں پکار رہا ہے یزیدیت کے خلاف۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر، پورے قوت کے ساتھ، روح اور تن کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین۔ شخصیت، اس کو بھی لبیک کہو، اس کو بھی لبیک کہو جو بہت مظلومہ ہے، جو بڑی مظلومہ ہے، تاریخ کی سب سے بڑی مظلومہ، کہ جس نے سب سے پہلے دین متحجرانہ کے خلاف آواز اٹھائی، وہ کون شخصیت ہے؟ وہ والدہ معظمہ حسین ابن علی ہے، وہ حسین کی ماں ہے کہ جس دن مدینہ میں متحجرین چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پتھر بن گئے تھے، جو کچھ رسول سے سنا تھا اس پر عمل نہیں کر رہے تھے، اس دن تنہا نکلی، علی کو گھر میں کہا علی آج میرا میدان ہے، زہرا کا میدان سارے دروازوں کو کٹکھٹایا اور کہا کہ اے نمازیوں، اے رسول اللہ کے صحابیوں، اے حاجیوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے حدیث کے حافظوں، اے وہ لوگوں جو اپنی عبادتوں پر فخر کرتے ہو، باہر نکلو، باہر نکلو، آواز اٹھاؤ کہ ظلم ہو رہا ہے، گھروں میں چپ سادھ کے نہ بیٹھے جاؤ۔ عزیزان، اس وقت لوگ متحجر بن کر گھروں میں بیٹھے رہے، کسی نے زہرا کی دستک پر دروازہ نہیں کھولا۔ آج آپ یہاں سے زہرا مظلومہ کو ندا دے کر کہو، بی بی اس دن آپ دروازے کھٹکھٹاتی رہی، کوئی باہر نہیں نکلا۔ آج ہم اس سڑک پر بیٹھ کر، اس میدان میں بیٹھ کر آج تیرے بچوں کے تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور تجھے لبیک کہنے کے لیے آئے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر پرزور طریقے سے روح تن کے ساتھ سب مل کر لبیک یا زہرا۔ حسین کے ساتھ اور حسین کی مظلوم ماں کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی پکارا متحجرین باہر نہیں آئے، تحجر کو ماننے والے باہر نہیں آئے۔ زہرا تنہا رہ گئی، علی غریب ہو گئے، علی مظلوم ہو گیا، علی کا حق لٹ گیا۔ کس نے لوٹا؟ متحجرین نے لوٹا۔ متحجرین جو پتھر بن کر گھروں میں بیٹھ گئے، جو یہ سمجھتے تھے کہ گھروں میں بیٹھ کر لا الہ کہنے سے، گھروں میں بیٹھ کر یا اللہ کرنے سے، گھروں میں بیٹھ کر اور مسجدوں میں چھپ کر نمازیں پڑھنے سے ہم جنت جا پہنچیں گے، آج انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہ، یہ تحجر اب زیادہ مزید ظلم نہیں کر سکتا۔ عزیزان، امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلام نے سب سے زیادہ نقصان متحجرین کے ہاتھوں اٹھایا ہے، انہی کے ہاتھوں اٹھایا ہے جن کے دل خود پتھر جیسے ہو گئے ہیں، جو کسی چیز پر ٹس سے مس نہیں ہوتے، جو ہر ظلم کے ذمہ دار ہیں، ہر یزید کے پشتیبان ہیں، حق غاص ہر غاصب کے پشتیبان ہیں۔ آج بھی امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم آج امت پر ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار بھی متحجرین ہیں، اس زمانے کے متحجرین ہیں، جو اپنی عبادت گاہوں میں گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دینی مراکز میں گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں اور امت پر ظلم ہو رہا ہے، قوم پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ اپنا مفاد پورا کر کے چلے جاتے ہیں، یہ اپنی فیسیں لے کر چلے جاتے ہیں، یہ اپنا خمس جمع کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن قوم کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، قوم خون کے لہو ندی میں نہا رہی ہے، اپنے لہو میں نہا رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر متحجرین نہ ہوتے آج کسی مظلوم شیعہ کا جنازہ نہ اٹھتا، لیکن وہ زہرا کی مظلومیت آج بھی موجود ہے۔ کیوں دروازے کھولتے نہیں ہو؟ دستک دینے والا آج بھی دستک دے رہا ہے، آج بھی ایک فرزند زہرا کھڑا ہو کر پوری دنیا میں، جب ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، وہ امت کے ہر در پر دستک دے رہا ہے۔ آج کا فرزند زہرا، آج کا فرزند حسین ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے اور پکار رہا ہے۔ اس لیے لبنان کے شیعہ عزیز ہیں کہ انہوں نے اس کی دستک پر در کھول دیا، اور نہ صرف در کھولا بلکہ لبیک بھی کہہ دی، اور یہ کہا کہ اے سید زادے، اے جانشین خمینی، اے فرزند زہرا، اے فرزند حسین، تو کیوں ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ کیا دیکھتے نہیں کہ عرب دنیا دشمنوں کے ساتھ مل گئی ہے، شیطان آج کا یزید ظلم کر رہا ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے اس یزید کی وجہ سے ہو رہا ہے، قبلہ اول تمہارا اس یزید کی وجہ سے قبضے میں چلا گیا، امت کے اندر تفرقہ ڈال دیا گیا، امت کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ گریبان جہانگیر کر دیا گیا، انہوں نے لبیک کہی، اس طرح سے لبیک کہی کہ چند ہزار آزاداروں نے دنیا کی چوتھی بڑی طاقت کی ناک خاک میں رگڑ دی۔ اور پھر اس کے بعد جب اہل سنت کی ایک جماعت نے، حماس نے دیکھا کہ چند ہزار لوگ مل بیٹھ کر اسرائیل کی خاک ناک میں رگڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے بھی آ کر پوچھا کہ اے حزب اللہ ہمیں بھی نسخہ بتا دو، وہ کون سا نسخہ ہے؟ تو حزب اللہ نے نسخہ بتا دیا۔ وہ نسخہ کون سا ہے؟ کہا نسخہ کربلا کا ہے، اور حکیم جس کے پاس نسخہ ہے اس کا نام ولی فقیہ ہے، اگر تم بھی اس سے نجات کا نسخہ لے لو تو تم بھی سرفراز ہو جاؤ گے۔ اس لیے غزہ کے اندر حماس نے 1400 لاشیں دے دی، لیکن یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، اسرائیل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ عزیزان، ملت پاکستان، تشیع پاکستان، آج بھی فرزند زہرا، آج بھی فرزند علی، آج بھی فرزند حسین مظلومانہ دستک دے رہا ہے۔ جس امت نے دار کھول دیا وہ سرفراز ہو گئی، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئی، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئی۔ آپ کے در پر دستک دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ دو کام کرنے ہیں آپ نے، ایک کام یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اور مومنین کے اندر اتحاد برقرار کرنا ہے، شیعہ آپس میں اتحاد برقرار کرے، شیعہ اور سنی میں اتحاد برقرار ہو جائے، لیکن یزیدیت کے خلاف قیام کرنا ہے، یزیدیت کے خلاف سکوت اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہ لبیک ہے ہماری، اگر ہم نے یہ دو کام کر دیے تو یہ لبیک یا حسین بھی ہے، یہ لبیک یا زہرا بھی ہے۔ اور جو لبیک یا حسین سیکھ لیتا ہے وہ اس کی گردن کٹ جاتی ہے لیکن ذلیل نہیں ہوتا۔ فرزند زہرا کا یہ کہنا ہے، اور دین بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور حسین ابن علی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا راستہ متحجروں سے جدا کر لو، اگرچہ وہ کعبہ میں ہی کیوں نہ ہو، جس کعبہ میں کوئی متحجر بیٹھا ہو اس کعبہ سے بھی باہر چلے جاؤ، تم اس کعبہ کو بھی چھوڑ جاؤ، اس حج کو بھی ترک کر دو جو حج متحجرین کروا رہے ہو، حج حسینی کرو۔ حج حسینی کبھی منا عرفہ میں ہوتا ہے، کبھی کربلا میں ہوتا ہے۔ اس دن منا عرفہ میں ہوتا ہے جب دین محفوظ ہو جائے، لیکن جب دین محفوظ نہ ہو پھر یہ حج کربلا میں ہوتا ہے، پھر یہ حج مقتل میں ہوتا ہے۔ عزیزان، کچھ دن آزاداری کرنے کے ہوتے ہیں اور کوئی دن آزاداری بچانے کے ہوتے ہیں۔ متحجرین کی آزاداری نہ کرنا، وہ آزاداری کرو جو زینب اولیاء نے شروع کی تھی، جو حسین کی مظلوم بہن نے شروع کی تھی، وہ آزاداری کرنی ہے۔ اور وہ آزاداری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپس میں متحد رہنا ہے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، ایک دوسرے کے عقائد پر کیچڑ نہیں اٹھا لینا، ایک دوسرے کے مقدسات کی بے حرمتی نہیں کرنی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کو تحمل کرنا ہے، لیکن یزید کو برداشت نہیں کرنا۔ آج متحجرین نے ہمیں الٹے راستے پر لگا دیا کہ ہم یزیدیت کو تو برداشت کیے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ توبہ کا مقام ہے، اس مذہب سے توبہ کرو، اور آج حسین ابن علی سے کہو کہ مولا ہمیں معاف کرنا، متحجرین کے مذہب سے آج جدائی کا اعلان کرتے ہیں اور تیرے دین پر آتے ہیں کہ کبھی بھی آپس میں نہیں الجھیں گے لیکن کبھی بھی کسی یزید کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ مذہب حسین ابن علی ہے، یہ راہ حسین ابن علی ہے، اس راہ کو جاری رکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ آزاداری سنت حضرت زینب ہے، آج جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہو، آج رسم ادا کرنے جمع نہیں ہوئے، فقط ایک سالانہ پروگرام اٹینڈ کرنے جمع نہیں ہوئے، بلکہ آج جمع ہوئے ہو آج کی کربلا کو سمجھنے کے لیے، اپنے فرائض کو سمجھنے کے لیے اور اپنے فرائض کو نبھانے کے لیے۔ کس سے پوچھیں؟ حسین کی بہن سمجھاتی ہیں کہ آج تمہارے فرائض کیا بنتے ہیں، آج تمہارے فریضے اور تمہاری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، تمہاری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ فرمایا جتنی بھی تمہاری مجبوریاں ہوں ان کی پرواہ نہ کرنا، جتنی بھی مجبوریاں ہوں، چونکہ زینب سے زیادہ مجبور کوئی بھی نہیں ہے، زینب سے زیادہ مجبور کوئی بھی نہیں ہے۔ زینب اولیاء فرماتی ہیں کہ کہ مجھ سے زیادہ مجبور کوئی بھی نہیں ہے. جب مدینہ سے چلی تھی اپنے شوہر کے پاس گئی اور جا کر کہا عبداللہ مجھے حسین کے ساتھ جانے دو، مجھے اجازت دے دو میں چلی جاؤں. اے عبداللہ اگر آپ نے روک دیا میں رک جاؤں گی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شب عاشور جب سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی شہادت کی خبر سنائی، زینب علیا ثانی زہرا بے ہوش ہو گئی. سید الشہداء ہوش میں لا کر یہ فرمایا اے بہنا اگر آپ اس طرح بے ہوش ہوتی رہی تو کل میرے قافلے کو لے کر کربلا سے شام تک کون جائے گا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون سنبھالے گا. اے بہنا یہ بے ہوش ہونے کا وقت نہیں ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں پھر اس کے بعد علی کی بیٹی بے ہوش نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد بے ہوش نہیں ہوئی. بڑے سخت منظر دیکھے، بڑی سخت مرحلے اس نے دیکھے، لیکن علی کی بیٹی بے ہوش نہیں ہوئی. کیوں بے ہوش نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اپنا فریضہ سمجھ میں آ گیا تھا، علی کی بیٹی کو پتا چل گیا تھا کہ اب مجھے حسین کی جگہ پر کھڑا ہونا ہے. اب میں زینب بھی ہوں، اب میں حسین بھی ہوں، اب میں زینب بھی ہوں، اب میں علی بھی ہوں، اور اب مجھے سب کو سنبھالنا ہے. اب مجھے دین بھی بچانا ہے، اب مجھے دین کا امام بھی بچانا ہے، اور اب مجھے یتیم بھی بچانے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مجھے مقصد کربلا بھی بچانا ہے. لہذا بی بی بے ہوش نہیں ہوئی، بے ہوش نہیں ہوئی. اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی کہ جب صبح عاشور آ کر سید الشہداء نے کہا زینب بہنا وہ جو پرانا لباس مدینے میں میں نے دیا تھا وہ ذرا نکال کے دے دینا. روتی رہی، گریا کرتی رہی، بے ہوش نہیں ہوئی. فقط اتنا کہا روتے ہوئے بھیا کیا آخری وقت آ پہنچا ہے؟ اس لیے کہ مجھے بتایا گیا تھا جب حسین پرانا لباس مانگے تو سمجھ لو پھر واپس نہیں آئے گا، بس یہ جدائی کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. تو بھیا وہ جدائی کا مرحلہ آ گیا؟ حسین فرماتے ہیں ہاں بہنا وہ آ گیا، اب ہمارے درمیان جدائی آ گئی. حسین نے پرانا لباس لے کر جگہ جگہ سے اس کو پھاڑنا شروع کیا، اس کے اندر سوراخ کرنا شروع کیے. روتے ہوئے پوچھتی ہے بھائی یہ تو پہلے ہی بہت پرانا لباس ہے، اس کے سوراخ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سنو غیورو، غیرت مند امام کے غیور پیروکارو سنو، حسین کیا جواب دیتے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں کہ بہن مجھے معلوم ہے میرا دشمن بڑا کمینہ ہے، مجھے بڑے کمینے دشمن سے پالا پڑا ہے. مجھے معلوم ہے جب میں شہید ہو جاؤں گا میرے لاش کو لوٹ لیں گے، شاید اس لباس کو پرانا سمجھ کر، پھٹا ہوا سمجھ کر میرے تن پر چھوڑ دے. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ پسے مرگ بھی میرا تن اریان ہو جائے، میں اریان تن اپنی شہادت کے بعد بھی برداشت نہیں کر سکتا. نیچے لباس پہن لیا، اوپر معمولی لباس پہن لیا، پھر زرہ بھی پہن لی. زرہ پہن کر پھر کہا کہ زینب اب میری ودا کا وقت آ گیا ہے، اب مجھے رخصت دیجیو، میں جا رہا ہوں. بی بی نے تمام بیویوں کو جمع کیا خیمے کے اندر اکٹھا کر کے، کیا کہتی ہے کہ اے بیویوں ساری بیویوں جمع ہو جاؤ، اس حسین صورت کی آخری زیارت کر لو کہ پھر یہ دیکھنے کو نہیں ملے گی. بیبیوں نے حلقہ بنا لیا. جزاکم ربکم. بیبیوں نے حلقہ بنا لیا، حلقہ بنا کر حسین کی زیارت شروع کر دی، حسین کا طواف شروع کر دیا. لیکن ہر بیبی کا الگ انداز تھا. ایک بیبی پاؤں سے لپٹ جاتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اور رو کے کہتی ہے بابا نہ جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا. چچا باس گئے واپس نہیں آئے، بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے، میں نے دیکھا میرا چھوٹا سا بھیا واپس نہیں آیا، بابا واپس نہیں، واپس نہ میدان نہ جانا. ایک بی بی بڑھ کر بازوؤں کو چومتی ہے، ایک بی بی بڑھ کر ہاتھوں کو چومتی ہے، ایک بی بی بڑھ کر پیشانی کو چومتی ہے. لیکن ثانیہ زہرا کے ودا کا عجیب انداز ہے، ثانیہ زہرا کے ودا کا عجیب انداز ہے. کیا کرتی ہے کہ بڑھ کر گردن پہ بوسا دیتی ہے، ایک بوسا دے کر فرماتی ہے حسین یہ ماں زہرا کا بوسا ہے، ایک بوسا بوسہ دے کر فرماتی ہے حسین یہ بابا علی کا بوسہ ہے، ایک بوسہ دے کر فرماتی ہے حسین یہ جد محمد کا بوسہ ہے، یہ مظلوم حسن کا بوسہ ہے۔ بی بی آ رخصت کر دیتی ہے، حسین کی غربت کا وقت آ جاتا ہے، حسین آ جاتے ہیں گھوڑے کے پاس، گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے لگام ہاتھ میں لیتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، غربت کا بڑا عجیب عالم ہے۔ ایک تو وہ وقت تھا جب حسین سوار ہونے آتے کوئی لگام تھام لیتا، کوئی رکاب پکڑ لیتا، کوئی اپنا بدن آگے کر لیتا، کوئی اپنا کندھا تھما دیتا، لیکن آج غریب ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، تھکا ہوا حسین، پیاسا حسین گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے، گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، گھوڑے کو کہتا ہے تو بڑا با وفا حیوان ہے، مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہے، صبح سے تو بھی لاشیں اٹھا رہا ہے، بار بار مقتل آ جا رہا ہے، لیکن سن لے اے با وفا حیوان، ذرا مجھے آخری دفعہ مقتل میں لے جاؤ، حسین واپس نہیں لوٹے گا، تیری زحمت تمام ہونے والی ہے۔ گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، گھوڑا زمین پہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ جو حسین نے گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا، حسین سے زین چھوٹ گئی، پھر زین پہ نہیں بیٹھ سکے۔ بڑا قیامت کا منظر تھا عزیزو، وہ کون سا منظر تھا؟ صرف وہی باپ اس کو سمجھ سکتا ہے جو اپنی اولاد سے مل کے جا رہا ہو اور اسے واپس نہ آنا ہو، وہی سمجھ سکتا ہے۔ وہ کون سا منظر تھا؟ چھوٹی سی بچی گھوڑے کی کانڈوں ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریادیں کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے کر جانا۔
Thank you.